الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال الله تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال جل وعلا في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته آمين يا رب العالمين حضرات آج خطاب جمعہ کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے اور میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ایک بہت مشکل موضوع ہے اور وہ ہے فریضہ شہادت علی الناس اور اسلام کا فلسفہ شہادت. ہم اس وقت 6 ستمبر اور 6 محرم گویا قمری اور شمسی دونوں اعتبارات سے جس دن میں اس وقت موجود ہیں یہ اہم دن ہے ہماری ملت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے. 6 ستمبر یوم دفاع، اس کی اپنی اہمیت ہے. اور محرم الحرام میں اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور جس میں ایک بہت بڑا سانحہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سانحہ ہوا. اور اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے شہادت، فلسفہ شہادت، یہ موضوعات آج کل اکثر و بیشتر ممبروں سے یہ موضوعات جو ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں. جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 بہت اہم خطابات سے نوازا ہے. اس امت سے مراد امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام. اور امت محمد ہونے کا مطلب کیا ہے یہ صرف بنی اسماعیل نہیں ہے کہ جو امت محمد ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، بنی اسماعیل میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، اس اعتبار سے ان کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسحاق کی نسل سے جو ہے پہلے سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہا، اور کتنے ہی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، ان کے ذمے کیا کام تھا؟ انسانیت کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا فریضہ. ایک مرحلہ آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو حضرت اسحاق سے جاری تھی، یعنی حضرت ابراہیم کی نسل تھی، اس کی اس شاخ کو اس منصب سے معزول کر دیا، اور اسی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل کی دوسری شاخ جو تھی حضرت اسماعیل سے جو چلی تھی، ان سے اللہ نے جو ہے ایک خوبصورت پھول کو چن لیا، گل سرسبز اس نسل کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو آخری نبی آخری رسول بنا دی. اس اعتبار سے بنی اسماعیل کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے تو اس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری کا پہلو بھی ہوتا ہے. بغیر ذمہ داری کے کوئی فضیلت جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. تو اب جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا وہ امت محمد میں شامل ہو گیا، چاہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھا یا نہیں تھا. آج ہم معلوم نہیں کن نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں یا اور کسی نسل سے ہیں، اس کی ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، جن سے انسانی نسل چلی ہے، وہ کہاں کہاں پھیلے، پھر ان سے کون کون سی نسلیں وجود میں آئیں، کون سے قبیلے وجود میں آئے. تو ظاہر ہے ہم بھی انہی میں سے ایک نسل میں سے ہیں، لیکن اللہ نے جو فضیلت دی ہے امت محمد کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو وہ صرف بنی اسماعیل کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ پر ایمان لے آئے، اس بات کا اقرار کر لے، گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے دو بڑے خوبصورت القابات سے نوازا ہے ان آیات میں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم خیر امت ہو، سب سے بہتر امت، بہترین امت. اب یہ لقب جو ہے اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم مسلمان خیر امت ہیں تو دنیا میں اس کی کوئی خاص عزت ہونی چاہیے، لوگ آ کر اس کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں دھو کر پئیں، اس لیے کہ یہ تو خیر امت ہے اور اللہ نے قرار دی خیر امت. دوسری آیت سورہ بقرہ کی جو میں نے آپ کو سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط. یہ وسط کا جو لفظ ہے یہ اصل میں خیر امت ہی کا ایک متبادل سمجھ لیجئے، سینونیم سمجھ لیجئے، اس لیے کہ وسط درمیانی امت، درمیانی شے وہ ہوتی جو دو انتہاؤں کے مابین ہوتی ہے، اور اسی مابین ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ معتدل سمجھی جاتی ہے کہ وہ انتہائی نہیں ہے، انتہاؤں پر نہیں ہے بلکہ معتدل ہے، اور یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کی خوبی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے خیر امت بھی ہیں اور امت وسط بھی ہیں. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا. یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، یہ ہمیں منصب عطا کیا ہے جو ایک بڑی فضیلت والا منصب ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. لیکن اگر آپ اس وقت کی دنیا کی کل آبادی کا جائزہ لیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تقریباً 7.7 ارب، تقریباً 7.25 ارب اس وقت دنیا کی آبادی ہے ایک اندازے کے مطابق. ان میں سب سے بڑا حصہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے، لگ بھگ 32-33% پوری دنیا کی آبادی کا جو حصہ ہے وہ عیسائیوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی تعداد اگر پوری دنیا کے تناسب سے دیکھیں تو لگ بھگ 24-25% جو ہیں وہ مسلمان ہیں. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا سینسس میں ذکر آ رہا ہے، جو کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، تقریباً 2.25 عرب بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہر چوتھا شخص جو ہے مسلمان ہے اس دنیا میں. اس اعتبار سے دنیا میں کثرت ہے. اللہ نے اس امت کو نفری کے اعتبار سے بڑی برکت عطا فرمائی، اور اگر اس کے ساتھ آپ جائزہ لیں کہ مسلمانوں کا اس وقت حال کیا ہے تو ظاہر ہے مجھے اس میں کچھ بہت زیادہ اس بات میں رنگ بھرنے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کس حال سے یہ جو امت ہے یہ دو چار ہے. یہ امت واقعتاً لہو لہو ہے. وہ حالات ہیں کہ لب پہ لاؤں تو میرے ہونٹ سیاہ ہو جائیں. اس طریقے سے اس بڑی تعداد میں مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی خاص علاقہ نہیں ہے، پورا گلوب، پوری دنیا میں، شرق و غرب میں. اور حال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، یوشک ان تدع علیکم الامم، اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. جیسے کہ کوئی میزبان کھانے کی میز پر، دسترخوان پر مہمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے، تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے. صحابہ کرام اگرچہ اس وقت بہت زیادہ نہیں تھے لیکن وہ ایمانی قوت سے مالا مال تھے، اس لیے انہیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر. چنانچہ بہت ہی تعجب سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، کیا قلت اور افرادی قوت میں کمی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو جائے گا کہ قومیں ہم پر یوں دعوت دیں گی؟ یہ حصہ تمہارا ہے، یہ تم لو، یہ تم کھا جاؤ، یہ تم ہڑپ کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ تم قلیل ہوگے، بڑی کثرت ہوگی، 24% دنیا کی آبادی تمہاری ہوگی، لیکن تم میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کے سبب سے تمہارا یہ حال ہوگا. صحابہ چونک گئے، اور ظاہر ہے وہ عملی لوگ تھے، انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اس کی کوئی نظری بحثیں جو ہیں، منہ شگافیاں، نقطہ آفرینیاں، ان سے انہیں کوئی خاص غرض نہیں ہوتی تھی، وہ تو مسئلے کا عملی پہلو اور اس کا حل چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے اس بیماری کے بارے میں جب دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس بیماری کی وضاحت کی کہ یہ ایک وہن کی بیماری تم میں پیدا ہو جائے گی. وہن، اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی وجاہت، یہ تمہارے پیش نظر رہے گی، ہر وقت اسی کی فکر میں، تمہاری صبح و شام اسی میں ہی غلطاں و پیچاں. اور موت کا خوف اور ڈر، جس کی وجہ سے تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم بالکل غصہ اس سیل کی طرح ہوگے، جیسے کسی تیز آبی ریلے کے اوپر کچھ گھاس پھونس، کچھ تنکے آ جاتے ہیں، کچھ جھاگ آ جاتی ہے، وہ غصہ اس سیل ہوتے. جیسے ہی وہ ریلا گزر گیا، پانی تو چلا گیا اور وہ گھاس پھونس جو ہے وہ غائب ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اس ریلے کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی. لہذا تمہارا یہ حال ہو جائے گا. تو گویا امت مسلمہ جو ہے، جو منصب امامت پر فائز کی گئی تھی، اور جس کے ذمے یہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کے روح سے ایک بہت اہم فریضہ لگایا گیا تھا، یعنی فریضہ شہادت علی الناس، اس کی میں وضاحت ابھی آگے کروں گا. وہ اس وقت دنیا میں لوگوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے صرف ایک ہدف بنی ہوئی ہے، کھدیڑ بھگاؤ انہیں جہاں بھی ابھی ہیں، معاشی طور پر کھدیڑ بھگاؤ، عسکری طور پر انہیں بھگا دو، مار ڈالو، ان کی جو ہے نسلوں کو ختم کر دو، جینوسائڈ کر دی جائیں. یہ عالم ہے اس وقت اس امت کا کہ جو خیر امت ہے، امت وسط ہے اور آخری نبی کی امت ہے، اور گویا قومیں جو ہیں وہ ہم پر اپنے اسلحے آزماتی، اپنی قوتیں آزماتی، پتہ چلے کہ ہمارا اسلحہ کتنی صلاحیت والا ہے، کتنا دور مار ہے، کتنا مؤثر ہے. اس کے لیے یہ ایک ہدف ہے، جیسے آپ نشانہ بازی کرتے ہیں، اسکیٹ شوٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک کلے کی اسکیٹ ہوتی ہے وہ چلاتے ہیں اور پیچھے سے اس کو فائر کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کی نشانہ کتنا صحیح ہے، راستہ. اسی طریقے سے امت کے اور اس امت مرحوم کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے. اگر آپ دیکھیں مسدس حالی لکھی تھی مولانا الطاف حسین حالی نے، کب لکھی تھی؟ پچھلی صدی کے بالکل آغاز میں، 100 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ 19ویں صدی کے اختتام پر لکھی ہو انہوں نے، اتنا پرانا. اس وقت کا حال کیا تھا جو وہ دیکھ رہے تھے؟ آج بدقسمتی سے اس پائے کے لوگوں کی کمی ہے، اسی لیے اس طرح کے نوحہ خان بھی اب نظر نہیں آتے، مرثیہ کہنے والے بھی کم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو امت میں خودی خانی کا فریضہ سر انجام دیا کچھ لوگوں نے، وہ بھی نظر نہیں آتے. اس طرح سے گویا ہمارے اندر کی جو حالت ہے کمزوری کی، اس کی مزید نشاندہی ہوتی ہے. وہ چند اشعار جو ہیں، اگر آپ کی طبیعت پر گراں نہ گزریں، مولانا حالی نے جو کہے تھے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. آج نہیں کہے، 100 برس پہلے، 100 سے بھی زیادہ عرصہ ہو، 125 کے لگ بھگ، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. غریب الغرباء، وہی لفظ لائے ہیں کہ جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، جس میں بشارت دی گئی ہے غرباء کو، فطوبہ للغرباء، بالکل اجنبی. اس دین کو اب گویا جاننے والے، اس کی صحیح علم رکھنے والے بھی چند ہی لوگ ہیں، معلوم ہی نہیں وہ دین اصل میں تھا کیا، ایسے پردے پڑ گئے، دبیز پردے آ گئے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا، سپر پاورز، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے. جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، امت وسط عالم کا نگہبان تھا، اور اللہ کی توحید کا پرچم جس کو تھمایا گیا تھا، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے. اتنا کمزور کہ اب اللہ ہی کچھ کرے تو کرے، اس دین کے حاملین کے اندر تو اب وہ ہمت نظر نہیں آتی. جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے. اس اعتبار سے گویا انتہائی صورتحال ہے. اور پھر اللہ نے توفیق دی کچھ مجددین کو، علامہ اقبال ان میں سب سے نمایاں ہیں. ان حالات کو دیکھا تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، اور انہوں نے پھر امت کی خودی خانی کی ہے، اور خوب کی ہے. طلوع اسلام جیسی نظم لکھی ہے تو امت کے تنے مردہ میں گویا ایک حرارت پیدا ہو گئی، نیا خون جو ہے اس کے اندر دوڑ گیا. شاہنامہ اسلام لکھا پھر حفیظ جالندھری نے، کس لیے لکھا تھا؟ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ تھے، ان کے پاس دنیا میں اور بھی بہت تھے کام کرنے کے، لیکن امت کی اس حالت، اس زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسی ایسی تحریریں لکھی، ایسے ایسے جو ہے وہ کہہ لیجیے خودی خانی کے ایسے خوبصورت کلام لکھے، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا، یہ رگوں کے اندر جو ہے اس مشرق کے رگوں میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی نطق اعرابی، اور پھر اس کا کلائمیکس ہے جب انہوں نے کہا کہ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اب یہ اللہ نے توفیق دی مجددین کو، اہل علم میں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہ جو ایک ریلیف کا پیریڈ اس کے بعد آیا یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا، زیادہ سے زیادہ 70-80-90 برس مسلمان ملکوں کو آزادیاں ملی، کولونیل پاور نے جو ہے اپنی براہ راست جو شکنجے گاڑے ہوئے تھے انہیں ذرا وقتی طور پر اس کی شکل بدل لی، پیچھے ہٹ گئے، آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع مل گیا ہمیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حالات پھر بدل گئے، اور اب تو گویا 9/11 کے بعد سے جو مسلمان دنیا کا عالم ہے اس کو تو بیان کرنا مشکل ہے کس طریقے سے ظلم و ستم ہے، یہ ایک عجیب ہی داستان ہے. یہ کیفیت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ خیر امت کے ساتھ، امت وسط کے ساتھ. اور میں مس کروں گا اگر عراقی فخر الدین عراقی کا وہ شعر آپ کو نہ سناؤں، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، فارسی کا شعر ہے، بہت سے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کچھ نہ کچھ فارسی سے شدھ بدھ رکھتے ہوں گے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کسی دشمن کا نصیب کہاں کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کے سر سلامت رہیں تو خنجر آزمائی جاری رکھ. یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. مسلمان کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد وفاداری استوار رکھتے ہیں، بس اللہ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے ان سے، کہیں ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے وہ شہادتیں، ان سے وہ خون کی نذرانے وہ چاہتا ہے کہ وہ دیتے چلے جائیں، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. یہ ہے وہ منظر نامہ جس میں میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ ان کا ہم مطالعہ کر لیں، وقت تھوڑا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم خیر امت ہو. کنتم فعل ناقص ہے، معنی کے اندر ایک ماضی کا اس کے اندر جو ہے وہ زمانہ آتا ہے تھے، لیکن یہاں ترینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل ناقص کے طور پر نہیں فعل تام کے طور پر آ رہا ہے، جیسے کان اللہ علیمن حکیما، یہ بھی کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ علیم اور حکیم تھا، ہم کہتے ہیں اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں فعل تام کی معنی دے رہا ہے، بہن ہی یہی قرینہ یہاں پر بھی ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے امت، تمہیں لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تم نے ایک دعوت کو قبول کیا، اب اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں خیر امت قرار دیا، لیکن یہ خیر امت کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے. اور اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، تم نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، جینا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے. اور وہ شرط کیا ہے جس کے ساتھ یہ منصب اٹیچ کر دیا گیا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے منع کرتے ہو. یہ اللہ نے فعل مضارع کو استعمال کر کے حال کو بھی اور مستقبل کو بھی جمع کر لیا، یہ کرتے ہو تو تم خیر امت ہو، یہ وصف تمہارے اندر ہوگا تو تم خیر امت رہو گے. اور پھر آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. اللہ پر ایمان کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ پر ایمان سے مراد یقین قلبی ہے، زبانی ایک خالی خولی دعویٰ جو ہے وہ مراد نہیں ہے. اور اللہ پر ایمان سے مراد اللہ کو اپنا رب جاننا، اس کی توحید پر قائم رہنا، توحید کا اقرار ہی نہیں کرنا، اس کی توحید پر قائم رہنا. اور پھر اللہ ہی کو اصل مطاع، مطاع مطلق صرف اللہ ہی کو سمجھنا، حاکم اعلی اللہ ہی کو سمجھنا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ایمان باللہ کے بغیر ہے، ایمان باللہ کی اس شان کے بغیر ہے، تو وہ خالی دعویٰ ہے. اور وہ وہی ہے کہ جو یہود کو کہا گیا تھا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا ہو گیا تمہیں، تم لوگوں کو بر کا، نیکی کا، تقویٰ کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری یقین قلبی کے ساتھ درکار ہے. صرف زبان کی نوک پر ہونے والا کام تو کیا ہوگا، وازوں سے بیٹھ کر دعوے تو اٹھیں گے بلند بانگ، اور ایمان سے خالی کھوکھلے سینوں سے بہت سی باتیں بھی نکلیں گی، لیکن نہ ان باتوں کے اندر کوئی اثر ہوگا، نہ ہی وہ جا کر کسی ہدف پر لگنے والی. لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف، امر بالمعروف بھلی بات کا حکم دینا. سب سے بھلی بات کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، باعث بعد الموت، یہ جو ایمان بالآخرہ ہے، یہ سب سے بھلی بات ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر انسان اس دنیا میں بالکل اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کی دعوت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تامرون بالمعروف، اور دوسری طرف وتنہون عن المنکر، دنیا کفر سے، الحاد سے، معصیت سے، ظلم سے بھری پڑی ہے، اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں رہا. اب اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے، تمہیں اٹھایا ہے، تمہیں اس منصب پر بٹھایا ہے کہ تم حق بات کو حق کہو، نا حق کو نا حق کہو، جہاں ممکن ہو بزور بازو، بزور شمشیر معصیت کو روکو. جہاں تمہارے پاس قوت نہیں ہے، خود بے بس ہو، کمزور ہو، تو زبان کا استعمال کرو، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ زبانیں بھی کاٹ دی جائیں گی، حالات ہی سازگار نہیں ہے، تو کم سے کم معصیتوں پر، ظلم پر، نا انصافی پر، نا حق پر تمہارے دل کے اندر تو ایک کسک پیدا رہے، کوئی کڑھن تو ہو. یہ بھی نہیں ہے پھر تو گویا وہ جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ اصل میں صرف ایک زبان کی نوک کا ایک معنی ہے، مفہوم ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی، اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے. اب یہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں جو انسان کو، بنی نوع انسان میں سے جو امت مسلمہ کے فرد ہیں، انہیں یہ ذمہ داری ڈالی، اور خیر امت کا جو منصب ہے اسے مشروط کر دیا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دوسرا جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سورہ بقرہ کی وہ آیات وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ وَكَذَلِكَ، اس کے پیچھے ایک سیاق و سباق ہے جس میں ایک خاص مضمون چل رہا ہے، تحویل قبلہ کا مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد 15-16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کا حکم آ گیا اپنے چہرے کو موڑ لیں مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف. یہ بیت اللہ شریف کی طرف جو موڑنے کا منہ موڑنے کا حکم ہے نمازوں میں، یہ اصل میں اس پرانی خرابی کو اللہ نے دور کیا جو یہود و نصارہ نے اپنی مرضی سے کر دی تھی. ہمیشہ سے قبلہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ رکھا ہے مقرر، یہاں تک کہ جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے تو اس کو بھی ایسے تعمیر کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کہ اسے بھی ایسے تعمیر کیا گیا کہ اس کا رخ بھی بیت اللہ شریف کی طرف رہے. لیکن پھر یہود نے، انہیں اپنا زعم تھا، نسلی تفاخر کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اصل قبلے کی طرف اپنا منہ کرتے اسی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا، اپنی قربانی میں بھی اور اپنی عبادات میں بھی. اس پر گویا اللہ نے انہیں جو ہے اس کی اجازت دے دی، اللہ ہی کی طرف سے تھا، لیکن اصل قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہی تھا، حضرت ابراہیم نے اسی کی تعمیر کی تھی، اور ان سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی جو اصل قبلہ تھا وہ یہی تھا. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا جس کے نتیجے میں جو یہود و نصارہ نے یہ جو کج پیچ راہیں نکال لی تھیں، تحریف کر دی تھی قبلے کے معاملے میں، جہاں اور بہت سی تحریفات کی، قبلے کے معاملے میں تحریف کر دی، اللہ نے اس کی طرف رہنمائی فرما دی اپنے آخری نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل قبلے کی طرف رخ کر دیا، ان کا بھی اور ان کے سارے ماننے والوں کا. اسے بطور حوالہ وَكَذَلِكَ، جیسے وہ اللہ نے کیا ہے اسی طریقے سے، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تمہیں بنا دیا ہے امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت. اور وسط کے اندر یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ یہ امت ایک واسطہ ہے. اس امت کے ماننے والے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رہتی دنیا کے انسانوں کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ امت وسط ہے. کس لیے اللہ نے یہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. کس بات کی گواہی؟ وہ گواہی جو یہود چھپا گئے تھے. انہوں نے، قرآن مجید نے اس معاملے میں یہود کے اوپر بہت سخت کریک ڈاؤن کیا. سب سے بڑا جرم، بڑے جرموں میں سے بڑا جرم بتایا گیا کہ وہ کتمان حق کے مرتکب ہوئے، انہوں نے حق کی گواہی چھپائی. اور سب سے بڑی گواہی جو چھپائی وہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے ضمن میں تھی، جو ان کی کتابوں میں موجود. ہر نبی، بنی اسرائیل کے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیے، اور نبیوں نے اپنی ماننے والوں سے عہد و پیمان لیے کہ وہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے. یہ گواہی بھی چھپا لی. توحید کی گواہی، اللہ کی کبریائی کی گواہی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اتنی بڑی بڑی گواہیاں چھپائی، دین میں تحریف کر دی، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی رہنمائی کا جو منصب اور اس کا فریضہ تھا وہ ادا کرنے کے بجائے دنیا داری میں پڑ گئے، دنیا کے کتے بن گئے، اور صرف دنیا کمانے کی ہی فکریں ہیں، صبح و شام ایک ہی کام. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے جس امت کو اللہ تعالی ایسا اعزاز اور منصب دے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب دیکھیے, جب انسانیت کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, یہ حادثہ ہو گیا کہ وہ امت جو ایک خاص منصب پر اللہ نے بٹھائی تھی, ایک ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ حق کی گواہی بھی دیں گے, وہ صراط مستقیم پر خود بھی رہیں گے, وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے, اور اللہ کی امانت کو چھپائیں گے نہیں بلکہ ادا کریں گے لوگوں کے سامنے. اگر وہ امت اپنے کام سے غافل ہو گئی, اس نے کچھ اور ہی کاموں میں اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں صرف کرنی شروع کر دی, تو اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. اب انسانیت کی ضرورت تو باقی ہے کہ انسان کو رہنمائی دی جائے. اللہ چاہتا ہے کوئی انسان بھی جہنم میں نہ جائے, ہر شخص جو ہے راہ ہدایت کا پتہ پالے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر, بشارت دینے والے اور انذار کر دینے والے بنا کر. کس لیے بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے سامنے کوئی حجت کوئی عذر باقی نہ رہ جائے, کوئی یہ کہنے والا نہ رہے اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا تھا, مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تو کن باتوں سے خوش ہوتا تھا کن باتوں سے ناراض ہوتا تھا, میں نے تو اپنی ہی من مانی زندگی بسر کر دی, تو اے اللہ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں قصور وار نہیں ہوں, میں جہنم میں جانے کے حوالے سے میں ایک گلٹی نہیں ہوں, میرے پاس ایک پلی موجود ہے. یہ ہے جو عذر کوئی شخص پیش کر سکتا ہے اللہ کے حضور, اور اللہ نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ ہر شخص کے سامنے حق بات واضح ہو جائے. تو یہ جو ذمہ داری اس امت پر لگائی, بنی اسرائیل پر رہی ہزاروں برس, اور وہ مجرم ہو گئے اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی, اور بھی بہت سے جرائم کے مرتکب ہوئے, تو اب انسانیت کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی اور بھیجیں, نبی یہ آخر الزمان جن کا وعدہ تھا, لہذا اللہ نے انہیں بھیج دیا. وہ تمام جو پردے تھے گمراہیوں کے, دبیز پردے, وہ سب انہوں نے چاک کر دیے, توحید کا پیغام عام کر دیا, عدل و انصاف کے پیمانے کھول کھول کر بتا دیے, اخلاق کے معیارات اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی ان معیارات کو خوب واضح کر دیا. تو یہ کتنی بڑی اللہ نے ایک انسانیت کی ضرورت پوری کی ہے, کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی بنی نوع انسان پر کہ جب پچھلی امت نے ذمہ داریاں ادا کرنے سے کوتاہی برتی تو اللہ نے ایک نئی امت بھی برپا کر دی اور آخری نبی اور رسول بھیج دی. یہ وہ بات ہے کہ جو یہاں بتائی گئی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب چونکہ یہاں ذکر آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو, اللہ نے ایک خطاب دیا ہے کہ امت وسط ہو تم, اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا, چنانچہ اس کے ساتھ جو ذمہ داری کا پہلو تھا اسے بھی فوراً ہی بیان کر دیا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو. یہ شہیدہ یشہدو کا لفظ یہاں پر شہداء شہید کی جمع کے طور پر آ رہا ہے. یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بہت مقامات ہیں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا, عام ثلاثی مجرد میں بھی ہوا ہے, مزید فی کے ابواب میں بھی ہوا ہے, فعل کے طور پر بھی ہوا ہے, فعل ماضی بھی ہوا, فعل مضارع بھی ہوا, اور پھر اسم جو مشتق اسماء ہوتے ہیں ان کے طور پر بھی ہوا. یہاں پر شہید کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اس کے معنی کیا ہیں, ایک تو شہید کا وہ لفظ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دے تو وہ شہید ہے, یہ اس کے لفظی مطلب سے ماخوذ ایک مفہوم ہے. اصل میں شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کا مطلب ہے گواہی دینے والا, گواہ. اور عام طور پر یہ دو صلوں کے ساتھ آتا ہے، یا تو شہید لی فلاں اور پھر شہید علی فلاں. لی فلاں کیا ہے؟ کسی کے حق میں گواہی دینا. آپ گواہ بن کر جاتے ہیں نا، کوئی آپ کو لے کے جاتا ہے آپ کا عزیز کہ بھائی اس وقت عدالت میں گواہی کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو. آپ جا کر گواہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا شریف آدمی ہے، اور جب وہ حادثہ ہوا ہے تو یہ وہاں پر تھا ہی نہیں، میں اس کا گواہ ہوں. یہ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. لیکن یہ گواہی جب آپ اس کے حق میں دے رہے ہیں تو یہ گواہی از خود کسی دوسرے کے خلاف بھی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ جس نے اس کے خلاف دعویٰ کر رکھا ہے آپ اپنی گواہی سے اسے بری کر کے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. لہذا عام طور پر یہ ان صلوں کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، لام کے صلے کے ساتھ بھی اور علا کے صلے کے ساتھ بھی. اس آیت میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں اس لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو. یعنی لوگوں پر گواہی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اس کی صحیح شاہراہ پر اب تم ہو، اب تم صراط مستقیم کے اصل میں وارث ہو، تم اللہ کے پیغام کے علمبردار ہو، اور اب یہ تمہارا ذمہ ہے کہ تم نے رہتی دنیا تک ہر علاقے میں، ہر زبان میں، ہر وقت میں اللہ کے دین کی، دین حق کی گواہی دینی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. کس لیے؟ تاکہ کوئی عذر نہ کسی کے پاس باقی رہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ شہادت، یہ گواہی اصل میں ذمہ داری تھی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیغام بھیجنا تھا بنی نوع انسان کی طرف. اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک بہت معتبر فرشتہ، بہت امانت دار فرشتہ منتخب کیا، جبرائیل امین. انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا انسانوں میں سے ایک رسول کی طرف، جسے رسول بشر کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب پیغام بھیجنے والا اللہ ہے، پیغام بھیجا گیا ہے رسول کی طرف، لیکن اصل میں یہ پیغام کس لیے ہے؟ بنی نوع انسان کے لیے. رسول نے اپنی زندگی میں یہ شہادت، یہ گواہی، اس کا فریضہ سر انجام دے دیا، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی صلاحیتوں کا ایک ایک شمع رسول نے اس کام میں لگا دیا، اور سرخرو ہو گئے. یہ رسول آخری رسول ہیں، اس کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. اب وہ جو کار رسالت ہے، نبی کی ذمہ داری جو تھی، اس میں اللہ نے اس امت کو ایک لنک کے طور پر، اس کار رسالت میں ایک اہم لنک کے طور پر اللہ نے اس امت کو شامل کر دیا، اس لیے کہ ہدایت کی ضرورت تو آخری انسان تک. اور جو لوگ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ عام لوگوں سے اب منفرد ہیں، ممتاز ہیں. عام لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے، اب ان کا معاملہ کچھ اور ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، یہ بات طے ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو بعض خوبصورت اشعار میں، میرے پاس وقت کی بہت ہی قلت ہے، میں وہ باتیں ساری نہیں رکھ سکتا، اور وہ جو آخری آیات پڑی تھیں وہ بھی نہیں آپ کے سامنے دہرا سکتا. صرف ان اشعار کے ساتھ وہ بات ختم کروں گا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. اللہ کے سب بندے ہیں، مخلوقات سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا، وہ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے تھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہیں، پھر ایک انسان کیوں پیدا کیا جا رہا؟ لہذا معلوم ہونا چاہیے، کوئی اہم معاملہ ہے نا، کوئی اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کے بعد انسان کو بھی بنا دیا اور خلافت ارضی اسے عطا کر دی. تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدمی خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی. یہ جو نوری مخلوق ہے فرشتے, اس سے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ میرا سجدہ کرے, میری عبادت کرے. ان کے پاس تو معصیت کا, نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے. لیکن جو خاکی مخلوق اللہ نے بنائی ہے, بڑی باصلاحیت مخلوق جس میں اللہ نے اپنی نور میں سے پھونک دیا ہے اور اسے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جو خلافت ارضی کے لیے ضروری تھیں, وہ تمام صلاحیتیں اسے عطا کی. یہ خاکی مخلوق, ذ خاکی بے شزاں خواہی, اس خاکی سے تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتا ہے. صرف سجدہ ہی نہیں, بندگی تو ہے ہی ہے. ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم میری بندگی کرو, بندگی تو تمہیں کرنی کرنی ہے. بندگی تو کر رہے تھے فرشتے بھی, سجدوں میں لگے ہوئے تھے, تقدیس کر رہے تھے, لیکن اے حضرت آدم تجھ سے کچھ اور بھی چاہیے ہے. اور وہ کیا چاہیے ہے, وہ اگلے شعر میں ہے کہ چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا. بہت عظیم شعر ہے, پورا فلسفہ شہادت علامہ اقبال نے اس زبور عجم کے اس شعر کے اندر گویا پوری طور پر اس کا ملخص بیان کر دیا کہ چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. کہ تو اے خدا, تو اپنی آن کو اس قدر, تو اپنی آن اور اپنی شان کی اس قدر نگہبانی چاہتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ جو تیرے دوست ہیں وہ اپنے خون سے تیرے وجود کی گواہی دیں, تیری توحید کی گواہی دیں, تیری کبریائی کی گواہی دیں. یہ اللہ چاہتا ہے کن لوگوں سے, کہ جو اللہ کے ساتھ کوئی عہد وفاداری استوار رکھتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. یہ اللہ کا خاص تقاضا ہے بندوں سے. یہ وہ ذمہ داری ہے جسے شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کی. اور اگر زبان سے ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو زبان سے ادا کی جائے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے. اور پھر اگر ضرورت پیش آئے کہیں میدان جنگ میں, کہیں اللہ کی وحدانیت کو ظاہر اور اس کے اعلان کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے سے یہ ادا کرنی پڑے, تو یہ بھی انسان, وہ بندہ مومن چوکے نہ, اس سے پیچھے نہ ہٹے, کمزور نہ پڑے. یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے. یہ ہے قرآن کا فلسفہ شہادت. اور آج اگر امت کی یہ زبوں حالی ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اس پونے دو عرب کی امت, تو اس کا اصل سبب یہ ہے, اس لیے کہ یہ ذمہ داری ادا کرنے سے اب امت اسی طرح سے غافل ہوئی ہوئی ہے جیسے پچھلی امتیں ہوئی. تو اگر یہ ذمہ داری یاد نہیں رکھی جائے گی, معتد بے حصہ اس امت کا اگر اپنی اس ذمہ داری کو ریئلائز نہیں کرے گا, تو یہ مار پڑتی رہے گی, یہ حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں گے. البتہ اگر بیاتا کاریں امت بسازیں, علامہ اقبال کی وہ رباعی بھی بہت خوبصورت ہے, بیاتا کاریں امت بسازیں, آؤ کہ اس امت کی بگڑی بنانے کی کوشش کریں. تمہارے زندگی مردانہ بازیں, زندگی کی بازی مردانہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, مردانہ وار. چنا نالیں اندر مسجد شہر کہ دل در سینے ملا گدازیں. مسجد شہر میں ایک وہ ندا بلند کریں, وہ صدا بلند کریں, وہ آوازہ بلند کریں کہ وہ جو ایک بہت ہی رسمی اور رواجی ایمان مسلمان ہیں, ایمان رکھنے والے جنہیں اپنی حقیقت کا نہیں پتا, ان کے دلوں کے اندر کوئی گداز پیدا ہو, کوئی نرمی پیدا ہو, کوئی جذبہ پیدا ہو. یہ ہے کام کرنے کا. نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر پائیں گے, اور اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.